السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالت حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اسلامی نظریاتی کونسل کے بعض بیانات خواتین پر تشدد میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، سینٹ کی کمیٹی کے اراکین کا موقف۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پنجاب کی ایک ذیلی عدالت کی طرف سے توہین مذہب کے مقدمے میں 3 افراد کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
بھارت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند رہا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا انٹرویو۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترکی کی جانب سے نومبر میں ایک روسی بمبار طیارہ گرائے جانے پر ترک صدر نے روسی صدر سے معذرت کا اظہار کیا ہے۔ اور افغانستان میں 7 افغانی یرغمالی امریکی فضائی حملے میں حادثاتی طور پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ منگل کو ملائیشیا کے کیفے میں دستی بم پھٹنے سے 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور میانمار نے اس رپورٹ پر رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اس ملک کی واشنگٹن کے انسانی حمل و نقل کے اشارے میں کم ترین درجے پر تنزلی کر دے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ صوبے پنجاب کے شہر گجرانوالہ کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے توہین مذہب کے جرم کا ارتکاب کرنے والے 3 افراد کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ سزا پانے والوں میں 2 عیسائی اور 1 مسلمان شامل ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسطی ضلع گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے ایک مقدمے میں 3 مجرموں کو سزائے موت سنائی ہے۔ عدالت کی جج بشرا زمان نے پیر کو سنائے جانے والے فیصلے میں انجم ناز سندھو، جاوید ناز اور جعفر علی کو توہین مذہب کا مرتکب قرار دیا۔ انجم اور جاوید کا تعلق مسیحی برادری سے ہے جبکہ جعفر علی مسلمان ہے۔ ضلع گجرانوالہ کے ایک سرکاری وکیل نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ سال مئی میں انجم ناز نے جاوید ناز اور جعفر علی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے پولیس کو درخواست دی تھی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جاوید اور جعفر علی بھتہ وصول کرنے کے لیے اسے تنگ کر رہے ہیں۔ سرکاری وکیل کے مطابق پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ جاوید ناز نے انجم ناز کی ایک گفتگو ریکارڈ کر لی تھی جو مبینہ طور پر توہین آمیز تھی، اور اس نے اسے جعفر علی کے فون پر بھی منتقل کیا۔ مبینہ طور پر توہین آمیز گفتگو کی بنا پر جاوید ناز اور جعفر علی نے انجم ناز کو دھمکانا شروع کر دیا، اور اسی دوران انہوں نے انجم سے 20,000 روپے بھی لیے جبکہ مزید رقم کا بھی تقاضا کرتے رہے۔ استغاثہ کے مطابق تکنیکی اور فورینسک شہادت میں یہ بات سامنے آئی کہ توہین آمیز گفتگو انجم ناز کی آواز میں تھی، جبکہ جاوید ناز اور جعفر علی نے انجم ناز کو بلیک میل کرنے کے لیے اسی کی گفتگو کو اپنے موبائل فون میں بھی محفوظ کیا۔ تینوں مجرم اپنی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اور ایسے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں جن میں ملزمان کے قانون کی گرفت میں جانے سے پہلے ہی مشتعل افراد نے انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ کئی بار ایسے مقدمات میں ملزموں کو اپنے دفاع میں اپنی مرضی کے وکیل کی خدمات حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئر پرسن کامران عارف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسے حساس مقدمات میں ملوث افراد کو اپنی مرضی کے وکیل تک رسائی کی سہولت ہونی چاہیے۔
میں کہوں گا کہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس آفینس میں بھی لوگ جیل جائیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے، چاہے وہ ڈرگ کیسز ہوں، چاہے وہ بلاسٹمی کیسز ہوں، چاہے وہ مرڈر کیسز ہوں۔ خطرہ سب کو ہوتا ہے، بلاسٹمی کیسز والوں کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بلاسٹمی اکیوز کو جیل کے اندر مار دیا گیا تھا، باقی قیدیوں سے جن کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ اسٹیٹ ان کو مکمل پروٹیکشن دے قانون کے دائرے کے اندر۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ اکثر لوگ اپنے ذاتی انعت کے پیش نظر اس قانون کا دوسروں کے خلاف غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس بارے میں قانون میں ترمیم پر غور کیا جانا چاہیے۔ تاہم اس ضمن میں تاحال کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کے تحت متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج ہیں، جبکہ کئی ایک مقدمات میں ذیلی عدالتوں کی طرف سے مجرموں کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ تاہم اب تک کسی بھی مجرم کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ ان کو دی گئی سزاؤں کے خلاف اپیلیں اعلی عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سینٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ملک میں عورتوں کے خلاف تشدد کا باعث ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے خواتین سے متعلق قانونی سفارشات اور بعض متنازع بیانات سامنے آنے کے بعد ملک میں خواتین کے خلاف تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور کونسل کی قانونی حیثیت وضع کرنے کے لیے کمیٹی نے حکومت سے استفسار کیا ہے۔ ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے قائم کیے گئے مشاورتی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے حالیہ مہینوں میں کئی ایسی سفارشات سامنے آ چکی ہیں جن پر سیاسی و سماجی حلقوں کی طرف سے کڑی تنقید کی گئی، جبکہ گزشتہ ماہ ہی کونسل نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مسودہ بھی تیار کیا جس میں تادیب کے لیے شوہر کو اپنی بیوی پر ہلکا پھلکا تشدد کرنے کی اجازت ہونے کا کہا گیا۔ سینٹ کی کمیٹی کی سربراہ نسرین جلیل نے مطالبہ کیا کہ غیرت کے نام پر قتل کے مقدمات میں معافی کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے ملزمان کی سزاؤں کو یقینی بنایا جائے۔ ایسے واقعات میں عموماً گھر کا کوئی فرد ملزم کو معاف کر دیتا ہے اور اس طرح سے وہ سخت سزا سے بچ جاتا ہے۔ نسرین جلیل کے بقول ایسے مقدمات میں ریاست کو مدعی بننا چاہیے۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سینیٹر نسرین جلیل کا کہنا تھا کہ کونسل کی سفارشات کے بعد سے نہ صرف خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا بلکہ اس میں شدت بھی دیکھنے میں آئی ہے۔
انہوں نے خواتین کے حوالے سے جو باتیں کی اس کی وجہ سے شاید ایک عام آدمی کو بھی یہ خیال ہوا کہ عورتیں جو ہیں تیسرے درجے کی شہری ہیں اور ان کے اوپر جتنا تشدد کیا جائے وہ جائز ہے۔ پھر دوسری بات جو ہوئی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف فریکوینسی بڑھ گئی ہے بلکہ انٹینسٹی میں بھی فرق آیا۔
کمیٹی کی سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کونسل کی مزید ضرورت ہے یا نہیں۔
ہم جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں بتایا جائے، حکومت ہمیں بتائے کہ کیا ان کے رہنے کا کوئی جواز ہے نظریاتی کونسل کی ایگزسٹ کرنے کا۔ سمجھتی ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشن میں اس کا رول مزید اور نہیں ہے تو یہ پارلیمنٹ کو ہی دیکھنا ہوگا کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جوڈیشری موجود ہے جو کہ انٹرپریٹ کرتی ہے، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کی ضرورت پیش آئے۔
تاہم معروف عالم دین اور حال ہی میں کونسل کی رکنیت سے سبکدوش ہونے والے حافظ طاہر اشرفی اسلامی نظریاتی کونسل سے متعلق سینٹ کی کمیٹی کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے۔
کیا جب اسلامی نظریاتی کونسل کے بیانات اخبارات میں نہیں آتے تھے تو اس وقت تشدد نہیں ہوتا تھا؟ اور اب یہ میڈیا آزاد ہے، میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ تشدد تو بہت سی قبائلی روایات اور بہت سارے اور معاملات ان کی وجہ سے بیچاری عورت پہ ہوتا آیا ہے، اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجرموں کو پکڑ کے سزا دینے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ نظریاتی کونسل کے کہنے پہ یا ان کی کسی بات کو سن کے کوئی مرد کسی عورت پہ تشدد کرتا ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے حکومت کو قانون سازی سے متعلق سفارشات بھیجی جاتی ہیں، لیکن آئینی طور پر حکومت ان پر عمل درآمد کے لیے پابند نہیں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کی حکومت نے افغان مہاجرین کی جلد از جلد واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی واپسی نہ ہو ان مہاجرین کو خصوصی کیمپوں میں رکھا جائے۔ پشاور سے اس کی تفصیل دیں گے شمیم شاہد۔
پاکستان میں قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے قیام کی میعاد 30 جون کو ختم ہو رہی ہے، اور جہاں ایک طرف ان کے مستقبل کے بارے میں تاحال کوئی لایعمل سامنے نہیں آیا، وہیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے قیام میں مزید توسیع نہ کرے۔ پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان پناہ گزین اندراج شدہ ہے، جبکہ اتنی ہی تعداد میں قانونی دستاویزات کے بغیر افغان باشندے ملک کے مختلف شہروں میں مقیم ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر مشتاق غنی نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین صوبے میں نہ صرف مقیم ہے بلکہ یہاں کاروبار بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف وسائل پر بوجھ پڑا ہے تو دوسری طرف کئی قانونی مسائل بھی رونما ہو رہے ہیں۔
ہمارا مطالبہ اب بھی یہی ہے کہ ان کو باعزت طریقوں سے ان کے گھروں میں واپس بھیجا جائے، اور اگر نہیں فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی تو پھر ان کے لیے کیمپس بنائیں اور ان کو کیمپس تک محدود کریں، اور ان کو بالکل کسی قسم کے کاروبار کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس سے زیادہ میرے خیال میں صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک حد ہوتی ہے مہمان نوازی کی اور وہ حد پوری ہو گئی ہے، اس سے زیادہ اب ہمارے اندر سکت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے تمام اداروں سے، انٹرنیشنل ایجنسیوں سے، کہ اب وہ ان کو باعزت ان کے گھروں میں بھیجنے کا بندوبست کریں۔
حالیہ مہینوں میں پولیس کی طرف سے افغان باشندوں کے خلاف کاروائیاں بھی کی گئیں، جن میں اب تک سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اکثر کو قانون کے مطابق ملک بدر بھی کیا جا چکا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کی طرف سے پولیس پر یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ انہیں رشوت نہ دینے پر ہراساں کرتے ہیں، لیکن حکام اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسے واقعات کی اطلاع ملنے پر تحقیقات کے بعد پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے۔ مشتاق غنی کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک میں اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر پناہ گزین مقیم ہو اور وہ کاروبار بھی کر رہے ہوں، لہذا ان کی حکومت چاہتی ہے کہ تمام متعلقہ ملکی اور بین الاقوامی ادارے افغان پناہ گزینوں کی جلد اپنے گھروں کو باعزت واپسی کا سلسلہ شروع کرے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کی پاکستان میں ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے ادارے نے ریاستوں اور سرحدی امور کی وزارت اور افغان مہاجرین کی کمشنریٹ سے درخواست کی ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو ہراساں نہ کرنے سے متعلق تمام صوبائی حکومتوں کو خط لکھے۔
وفاقی حکومت کی جانب سے تمام صوبائی جو محکمے ہیں ان کو ایک لیٹر ایشو کیا جائے، تاکہ اور یہ ایگزیکٹلی وہ لیٹر ہے جو پچھلے سال بھی سیفرون وزارت کی طرف سے تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کو بھیجا گیا تھا، جس میں یہ کہا جائے گا کہ جب تک حکومت پاکستان اپنی نئے لائحہ عمل کا اعلان کرتی ہے، جو ایکسپائر پی او آر کارڈ ہیں ان کو ویلڈ تصور کیا جائے، اور وہ افغان مہاجرین جن کے پاس یہ کارڈ ہیں وہ پاکستان میں لیگل رہائش کا حق رکھتے ہیں، اس لیے پولیس کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ کی جائے اور نہ ہی فورنرز ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے۔
ان کے بقول وزارت اور کمشنریٹ نے اس پر اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد یہ خط بھیج دیا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان کے مقامی عہدیداروں نے کہا ہے کہ شمالی قندوز صوبے میں طالبان کی پناہ گاہ پر 7 افغان یرغمالی امریکی فضائی حملے میں حادثاتی طور پر جاں بحق ہو گئے۔ اتوار کو دیر گئے اس فضائی حملے میں متعدد طالبان جنگجو بھی مارے گئے۔ یہ بیان عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو دیا۔ مقامی رہائشیوں نے بھی وائس آف امریکہ کو ان اموات کی تصدیق کی۔ ہلاک ہو جانے والے یرغمالیوں کی لاشیں پیر کے روز قندوز شہر کے ہسپتال میں لائی گئیں اور خیال ہے کہ وہ سابق افغان فوجی تھے۔ پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی عہدیدار شہریوں کی ہلاکتوں کے الزامات سے آگاہ ہیں، لیکن ان کے پاس مزید تفصیلات نہیں ہیں۔ منگل کو ملائیشیا کے ایک کیفے میں دستی بم پھٹنے سے 8 افراد زخمی ہو گئے، جہاں گاہک یورو 2016 فٹ بال مقابلہ دیکھنے کے لیے رات دیر گئے تک بیٹھے تھے۔ پولیس نے اس واقعے کے محرکات کا بھی تعین نہیں کیا، مگر انہوں نے دہشت گردی کے امکان کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ یہ ذاتی یا کاروباری جھگڑے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ میانمار اس رپورٹ پر رد عمل ظاہر کر رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اس ملک کی واشنگٹن کے انسانی حمل و نقل کے اشاریے میں کم ترین درجے پر تنزلی کر دے گا۔ نیپیتا میں حکومتی عہدیداروں کے مطابق یہ ایک سخت غلطی ہوگی کہ میانمار کو ایران، شمالی کوریا اور شام کے ساتھ فہرست میں شامل کر دیا جائے جو انسانی اسمگلنگ کے بدترین مرتکب ہیں۔ اس ہفتے بعد میں امریکی محکمہ خارجہ انسانوں کی نقل و حمل کی سالانہ رپورٹ ٹی آئی پی جاری کر رہا ہے اور میانمار کی ممکنہ طور پر تیسرے درجے تک تنزلی کی جا سکتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے منگل کے روز واشنگٹن اور بینکاک کے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ میانمار کی یہ تنزلی کی جائے گی تاکہ وہ بچوں کے فوج میں استعمال اور ان کی جبری مزدوری اور بدھ اکثریت والے ملک میں روہنگیا مسلمانوں کی مسلسل وسیع پیمانے پر اذیت رسانی کو ختم کرے۔ جنوبی یمن میں پیر کے روز ہونے والے متعدد بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے، جس میں کم از کم 42 افراد جاں بحق ہوئے۔ سالی شہر مکلہ میں سیکیورٹی فورسز کو ہدف بنا کر یہ دھماکہ اس وقت کیا گیا جب فوجی روزہ افطار کر رہے تھے۔ مکلہ اپریل کے مہینے تک القاعدہ جنگجوؤں کے قبضے میں تھا جب حکومت نواز فورسز نے اس پر دوبارہ کنٹرول کر لیا تھا۔ یورپ کے اعلی رہنماؤں نے یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے پر برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کو اس وقت تک مسترد کر دیا ہے جب تک کہ وہ بات چیت کے لیے باقاعدہ طریقہ کار شروع نہیں کرتا۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کی لیزا برائنٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جرمنی، اٹلی اور فرانس کے درمیان یہ بات چیت اس سے چند گھنٹے قبل ہوئی ہے جب سربراہان برسلز میں برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہو جانے کے بعد یورپی یونین کے مستقبل کے بارے میں حتمی بات چیت کے لیے اکٹھے ہیں۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
جرمنی، فرانس اور اٹلی کے رہنماؤں کی جانب سے بھیجا گیا پیغام بہت واضح ہے کہ اس وقت تک برطانیہ کے ساتھ باضابطہ بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک آرٹیکل 50 پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ وہ قانونی شک ہے جس پر اگر کام شروع ہو جاتا ہے تو برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدگی کے مذاکرات کے لیے 2 برس کا وقت مل جائے گا۔ برلن میں جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے پریس کانفرنس میں اسی نقطے پر زور دیا۔ جب تک کہ یورپی یونین کے سامنے یہ درخواست پیش نہیں کی جاتی تب تک کسی طرح کا اقدام نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا اس وقت تک ہوتا نظر نہیں آ رہا جب تک کہ ستمبر میں وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی جگہ نئے وزیراعظم کو چن نہیں لیا جاتا۔ ایسے وقت میں جب جرمن چانسلر اینگلا مرکیل ایک باقاعدہ طریقہ کار کے لیے کہہ رہی ہیں، فرانس کے صدر فرانسوا اولاند ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو برطانیہ کے ساتھ فوری طور پر تعلقات ختم کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت اہم ہے کہ وقت ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ بقول ان کے غیر یقینی صورتحال سے بری کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ انتہائی نامعقول سیاسی اور معاشی صورتحال کو جنم دیتا ہے، اور برطانیہ تو اس کا مظاہرہ دیکھ ہی رہا ہے۔ اینگلا مرکیل نے منگل کے روز پارلیمان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ برطانیہ نے یورپی یونین کی رکنیت کھو دی ہے لیکن وہ نیٹو میں قریبی اتحادی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین دیگر مسائل سے صرف نظر نہ کرے جن میں تارکین وطن کا بحران بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر مضبوطی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ مزید ممالک کے الگ ہونے کی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکل جانے کے باوجود بھی یہ بہت مضبوط ہے، اسے 27 ارکان کے ساتھ بھی آگے بڑھنے میں مشکل نہیں ہے، اور یہ اتنی مضبوط ہے کہ اپنے مفادات کو دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ یورپی یونین دنیا کا ایک بہت بڑا معاشی زون ہے، یہ دنیا بھر میں مشترکہ ذمہ داریوں اور اقدار رکھنے والی ایک بے مثال کمیونٹی ہے، اور یہ امن، دولت اور استحکام کی ضمانت دیتی ہے۔ یورپین پارلیمنٹ میں بریگزٹ ووٹ پر اظہار خیال کے لیے ایک ہنگامی سیشن میں یورپی یونین کمیشن کے صدر ژان کلاڈ جنکر نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ مذاکرات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک برطانیہ اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتا۔ برطانیہ کے ووٹرز نے بہت کم فرق سے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے حق میں ووٹ دیا، تاہم برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ یورپی یونین چھوڑنے کا عمل شروع کرنے سے قبل پارلیمنٹ اس فیصلے کی تصدیق کرے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک صدر نے اس واقعے پر روسی صدر سے معذرت کا اظہار کیا ہے جس میں ایک ترک جنگی طیارے نے روسی بمبار طیارے کو مار گرایا تھا۔ استنبول سے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بڑے اضافے کی توقع ہے، تاہم باہمی شکوک و شبہات پھر بھی باقی رہنے کا خدشہ ہے۔ تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک تعزیتی خط ایسے وقت روسی صدر ولادیمیر پوتن کو بھیجا گیا ہے جب ترک حکام نے اس شخص کے خلاف پولیس کی چھان بین شروع کر دی ہے جس پر ماسکو نے الزام عائد کیا تھا کہ اس نے گرنے والے طیارے سے پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے والے پائلٹ کو گولی مار دی تھی۔ اب تک اردوان روسی بمبار طیارے کو گرائے جانے کا سختی سے دفاع کرتے رہے ہیں۔ انقرہ کا الزام تھا کہ شامی فضائی اڈے سے پرواز کرنے والے اس طیارے نے ترک فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ترکی کی اخبار جمہوریت اور ویب سائٹ المانیٹر کے سفارتی کالم نگار سمیع ادیس کہتے ہیں کہ ترک صدر طیارہ گرنے کے بعد روس کی جانب سے ترکی پر عائد کردہ سیاسی اور اقتصادی پابندیوں کا جواب دے رہے ہیں۔
I don't think it's a full apology, but there seems to be remarks there that amounts to an apology in a sense. I think he's
میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مکمل معافی نامہ ہے، مگر اس میں ایسے ریمارکس ہیں جو ایک طرح سے معافی نامے ہی کے مترادف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر ترکی نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اس تنازع کے باعث ترکی نے بہت سا سیاسی اور اقتصادی نقصان برداشت کیا ہے اور اس کے سیکیورٹی خدشات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تعزیروں میں ترکی کی بنی ہوئی غذائی اشیاء کی برآمدات اور روسی سیاحوں کے ترک جانے پر پابندی شامل ہے۔ ترک وزیراعظم بنالی یلدرم نے کہا ہے کہ اس ہفتے اردوان پوتن سے فون پر بات کریں گے، جو نومبر میں طیارہ گرائے جانے کے بعد سے دونوں لیڈروں کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت ہوگی۔ انقرہ نے ماسکو پر یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ وہ باغی گروپ پی کے 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 کردوں کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل مہیا کر رہا ہے۔ روس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ ماسکو نے انقرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مارے جانے والے روسی پائلٹ کے اہل خانہ سے معافی مانگے اور انہیں ہرجانہ ادا کرے۔ ماسکو نے یہ تاثر دیتے ہوئے کہ وہ ترکی کے ان اقدامات کو قبول کر رہا ہے، ترکی کے وزیر خارجہ کو جمعے کے روز روس کی میزبانی میں ہونے والی ایک علاقائی کانفرنس میں دعوت دی ہے۔ لیکن گلوبل سورس پارٹنر میں سیاسی مشیر اتیلا یشیلاڈا کہتے ہیں کہ ماسکو میں اردوان کے بارے میں گہرا عدم اعتماد اور شکوک و شبہات موجود رہیں گے۔
Putin is really afraid of Erdogan's ambitions to become a Sunni Muslim leader and to mobilize the Sunni Muslim world because Russia is a substantial Islam minority.
Putin واقعتاً اردوان کی واحد سنی مسلم لیڈر بننے اور دنیا بھر میں سنی مسلمانوں کو متحرک کرنے کی خواہشات سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ روس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ وہ اردوان کے الفاظ پر سنجیدگی سے غور کریں اور انہیں روسی سرزمین کے لیے خطرہ خیال کریں۔ انقرہ اور ماسکو کے درمیان شام بھی وجہ تنازع ہے، جس کی خانہ جنگی میں دونوں مختلف دھڑوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اختلافات یوکرین اور کوکیشیا کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ اردوان اور ان کی حکومت بظاہر ترکی کو خطے میں الگ تھلگ کیے جانے کا سلسلہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ترک اور اسرائیلی حکومت نے منگل کے روز مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کے معاہدے کی توثیق کی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل اور ترکی کے وزراء اعظم نے مکمل طور پر سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے جو گزشتہ 6 برس سے معطل تھے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے اعلان کیا کہ دونوں ملکوں کے سفارتکار جلد سے جلد اپنے فرائض سنبھال لیں گے۔ مکمل طور پر سفارتی تعلقات کی بحالی 1 سال سے جاری خفیہ مذاکرات کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت ختم ہو گئے تھے جب اسرائیلی کمانڈوز نے ان 10 ترک ایکٹیوسٹ کو مار دیا تھا جو غزہ میں جہاز کے ذریعے داخلے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2010 سے غزہ کی بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ یلدرم نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل مرنے والے ایکٹیوسٹ کے خاندانوں کو $20 ملین معاوضے کے طور پر بھی ادا کرے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے بھی روم میں بات کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی، کیونکہ یہ ہتھیاروں کی فراہمی کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے۔ انقرہ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بدلے میں اسرائیل سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ناکہ بندی کو ختم کر دیا جائے۔ یلدرم نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت ترکی کو اسرائیل کے راستے غزہ میں امداد فراہم کرنے کی اجازت ہوگی۔
جمعہ گنو اسرائیل اشتوت لیمان
ترک وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے زائد ٹن پر مشتمل فلاحی امداد کا پہلا جہاز جمعے کے روز اسرائیلی بندرگاہ اشداد کے لیے روانہ ہوگا۔ یلدرم نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل کی ڈاکہ بندی ترک قیادت کے تحت مؤثر طور پر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی غزہ میں 200 بستروں کا ایک ہسپتال بھی تعمیر کرے گا۔ گلوبل سورس پارٹنرز کے استنبول سے مشیر اتلا یشلادا کا کہنا ہے کہ باہمی مفادات کی طاقت اس سمجھوتے کا محرک ہے۔
There are political reasons as well as economic reasons. Obviously, the dynamics of the Syrian war has compelled both Israel and Turkey. تفسیرکار
یشلادا کہتے ہیں کہ اس سمجھوتے کی نہ صرف سیاسی بلکہ اقتصادی وجوہات بھی ہیں، اور بلا شبہ شام کی صورتحال نے بھی اسرائیل اور ترکی کو مصالحت کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اسرائیل کو یہ خوف تھا کہ شام کے ساتھ سرحد پر انتہا پسند تنظیموں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اسرائیل اور ترکی حلیف رہے ہیں اور اس تعلق میں قریبی فوجی رابطے بھی شامل تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ واشنگٹن خطے میں اپنے انتہائی دو اہم حلیفوں کے درمیان مصالحت کے لیے بھرپور کوششیں کرتا آیا ہے۔ استنبول کی سلیمان سا یونیورسٹی کے سیاسی مبصر چنگیز اختر کہتے ہیں،
This is the sheer and cold interests of states and no more. Turkey remain deeply anti-Semitic country and probably Israel remain a deeply anti-Muslim country.
چنگیز اختر کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے واضح طور پر نظر آنے والے مفادات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ترکی بھرپور انداز میں صہیونیت مخالف ہے، جبکہ اسرائیل بھی غالباً انتہائی مسلمان مخالف ملک رہے گا۔ مبصر توجہ دلاتے ہیں کہ حالیہ کشیدگیوں کے باوجود دو طرفہ تجارت میں اضافہ جاری ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اس سمجھوتے کے اقتصادی طور پر اسرائیل کے لیے بھرپور اثرات ہوں گے۔ تجزیہ کار یشلادے کا کہنا ہے کہ امکان یہی ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت اقتصادی تعاون میں اضافہ ہو جائے گا۔
Economically, I think Israel wants to transport its natural gas discovered offshore to Europe and Turkey clearly wants to reduce
تجزیہ کار یشلادا کے مطابق اسرائیل اقتصادی طور پر قدرتی گیس یورپ کو فراہم کرنا چاہتا ہے، جبکہ ترکی روس پر گیس کے اپنے انحصار کو کم کرنے کا خواہاں ہے، اس لیے یہاں پر ضرورت موجود ہے۔ انقرہ ماسکو سے تعلقات میں کشیدگی کے بعد سے گیس کی فراہمی کے سلسلے میں روس کے متبادل کی تلاش میں ہے۔ مبصر توجہ دلاتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ہمسایہ ملکوں اور سابق حلیفوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی وسیع تر حکمت عملی کا بھی حصہ ہے، کیونکہ خطے میں انقرہ کافی حد تک تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ بہجت جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک تحقیق کے نتائج سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ 65 ڈگری سیلسیس یا اس سے تیز گرم مشروبات خوراک کی نالی کے سرطان کی بیماری کے امکانات کو دوگنا کرتے ہیں۔ عالمی ماہرین صحت نے متنبع کیا ہے کہ بہت گرم مشروبات سرطان کی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ ماہرین صحت نے نئی تحقیق میں چائے یا کافی کے بجائے تیز گرم چائے یا کافی کو اس بیماری کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے ماہرین نے گزشتہ ہفتے بدھ کے روز ایک نئی تحقیق کے نتائج جاری کیے، جس کے مطابق ماہرین کو چائے یا کافی پینے سے سرطان پیدا ہونے کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا ہے، تاہم محدود شواہد سے یہ پتہ چلا ہے کہ گرم مشروبات پینے سے سرطان کا خطرہ بڑھتا ہے۔ گرم مشروبات کے لیے عالمی ادارے صحت کی طرف سے جاری نئی ہدایات کے مطابق اس بیماری سے بچنے کے لیے تازہ چائے اور کافی کو ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے، کیونکہ چند منٹ کا انتظار عام طور پر گرم مشروبات کو نگلنے کے قابل بناتا ہے۔ وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مطالعے کا انعقاد انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر کی طرف سے کیا گیا، جس کے نتائج سے یہ ظاہر ہوا کہ 65 ڈگری سیلسیس یا اس سے تیز گرم مشروبات خوراک کی نالی کے سرطان کی بیماری کے امکانات کو دوگنا کرتے ہیں۔ ایجنسی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کرسٹوفر والڈ نے کہا کہ نتائج بتاتے ہیں کہ تیز گرم مشروبات خوراک کی نالی کے سرطان کی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتے ہیں، اور بظاہر مشروبات کے مقابلے میں اس کا درجہ حرارت اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ چین، ترکی، ایران اور جنوبی امریکہ میں کیے جانے والے مطالعوں میں خوراک کی نالی کے سرطان کا خطرہ پایا گیا ہے، جہاں روایتی طور پر گرم مشروبات کو 70 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرم درجہ حرارت پر پیا جاتا ہے۔ اور یہ خطرہ پی جانے والی مشروبات کے درجہ حرارت کے ساتھ منسلک تھا۔ محقق کرسٹوفر والڈ نے یہ بھی واضح کیا کہ تمباکو نوشی اور شراب نوشی خوراکی نالی کے سرطان کے خطرے کے دو زیادہ اہم عوامل ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر سال خوراکی نالی کے کینسر کی بیماری سے 400,000 افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu voa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ سن 2015 میں قائم کی جانے والی فوجی عدالتوں کی آئینی حیثیت کے بارے میں سپریم کورٹ نے دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اعلی عدالت اس کا اعلان کر دے گی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں دہشت گردی کے الزامات میں زیر حراست افراد کے خلاف مقدمات جلد نمٹانے کے لیے قائم فوجی عدالتوں سے سزائیں پانے والے 12 افراد نے اپنی سزاؤں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے ان افراد کی اپیلوں کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔ اس بینچ کے سامنے بیشتر اپیلوں پر وکلا اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں۔ جن اپیلوں پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں ان پر سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا۔ دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد پاکستان میں 2 سال کے لیے خصوصی فوجی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے جنوری 2015 میں پاکستان میں فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ فوجی عدالتوں سے اب تک 80 سے زائد افراد کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں، جن میں سے 77 کو موت کی سزا سنائی گئی۔ فوجی عدالتوں سے سزائیں پانے والے جن افراد نے اعلی عدالتوں میں اپیلیں دائر کیں، ان کا الزام تھا کہ انہوں نے دباؤ کے تحت جرم کے ارتکاب کا اعتراف کیا، جبکہ انہیں اپنی مرضی کے وکلا تک رسائی بھی نہیں دی گئی۔ تاہم حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں بھی جن افراد کے خلاف مقدمات چلائے جاتے ہیں انہیں صفائی کا پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے کہا کہ مکمل چھان بین کے بعد صرف دہشت گردی میں ملوث افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجے جاتے ہیں۔
اس کے لیے ایک پورے پیرامیٹر بنائے گئے کہ کون سے کیسز ادھر جا سکتے ہیں، جس میں بڑی ہی سخت قسم کی سکروٹنی جو ہے پہلے صوبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وفاق کرتا ہے، پھر ان میں سے چند کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کو ریفر کیے جاتے ہیں، اور اس میں اتنی سخت سکروٹنی ہونے پر بالکل شائبہ نہیں رہتا کہ وہ کیسز جائیں جو کوئی عام کرائم یا کرمنلز کے بارے میں ہیں۔ وہ 100% سے بھی زائد اس کی تصدیق کے بعد ٹیررزم کے خاص قسم کے کیسز وہاں بھیجے جاتے ہیں۔
طلال چودھری نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے بقول اگر کوئی شخص پھر بھی فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ ملک کی اعلی عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے انسانی حقوق کی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس نے پاکستان کی حکومت سے کہا تھا کہ وہ عام شہریوں کو فوجی عدالتوں میں پیش کرنا بند کرے۔ حکومت پاکستان کا موقف رہا ہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر مولک حملے اور دہشت گردی کے دیگر واقعات سے پیدا ہونے والے غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی تھے، اور اسی لیے آئین میں ترمیم کر کے محدود وقت کے لیے فوجی عدالتوں کو قائم کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی خواہاں ہے اور ان کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ایک انگریزی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا بالخصوص ذکر کیا۔ اس انٹرویو کی مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند رہا ہے، اس بارے میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم امن اور ہم آہنگی کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک انگریزی نیوز چینل ٹائمس ناؤ کو انٹرویو دے رہے تھے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ ان کی حکومت پاکستان میں منتخب حکومت کے ساتھ بات کرے گی، نہ کہ دیگر لوگوں کے ساتھ۔ ایک سوال کے جواب میں نریندر مودی نے کہا کہ پاکستان کے معاملے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں، منتخب حکومت کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ۔ بقول ان کے، اسی لیے بھارت کو ہمیشہ الرٹ رہنا ہوگا، اس سلسلے میں کوئی سستی اور کاہلی کبھی نہیں چل سکتی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ بھارت کو غریبی سے لڑنا ہے، پاکستان کو بھی غریبی سے لڑنا ہے، ہم غریبی سے لڑنے کے لیے ایک ساتھ کیوں نہیں آتے۔ میں نے یہ باتیں پہلے بھی کہی ہیں اور انتخابی مہم کے دوران بھی کہی ہیں۔ مزید برائے کہ میں نے اپنی تقریب حلف برداری میں سارک رہنماؤں کو مدعو کیا اور انہوں نے اس میں شرکت بھی کی۔ لہذا بقول ان کے، ہماری نیت، ہمارے خیالات اور ہمارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ گزشتہ دنوں بھارتی کشمیر کے پمپور علاقے میں ایک دہشت گردانہ حملے کی جانب، جس میں سی آر پی ایف کے 8 جوان ہلاک ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکرات کی میز پر جن کو بات کرنی ہے وہ وہاں بات کریں گے، اور جن کو سرحد پر کارروائی کرنی ہے وہ وہاں پوری طاقت کے ساتھ کارروائی کریں گے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، ہمارے جوان بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ نریندر مودی نے مزید کہا کہ یہ بات درست ہے کہ دہشت گردوں پر دباؤ بڑھا ہے، ان کے منصوبے ناکام ہوئے ہیں، ان کو سخت چیلنجوں کا سامنا ہے، اسی وجہ سے وہ مایوسی میں اس قسم کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ خیال ہے کہ پمپور حملے کے بعد آر ایس ایس کی ایک ذیلی تنظیم مسلم راشٹری منچ نے 2 جولائی کو ہونے والی اپنی افطار پارٹی کے لیے پاکستانی ہائی کمشنر کو دیا گیا دعوت نامہ بطور احتجاج واپس لے لیا۔ پمپور حملے کے بعد وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ایک سخت بیان میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کی طرف پہلے فائرنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر ادھر سے گولی چلی تو ہم گولیوں کی گنتی نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں فوج کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس نے بھی بارہا یہ بات کہی ہے کہ وہ بھارت سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن، دوستانہ اور خیر سگالانہ رشتے چاہتا ہے۔ وہ دہشت گردی کا مخالف ہے اور دوسرے ملکوں کے خلاف کارروائی کرنے والے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس نے انسداد دہشت گردی کے متعدد اقدامات کیے ہیں اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اس کی کارروائی جاری رہے گی۔ پاکستان کا اصرار ہے کہ وہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے اور آئے دن اس کے شہری دہشت گردانہ کارروائیوں میں ہلاک ہوتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پیر کے روز امریکی سپریم کورٹ نے اسقاط حمل کے حق میں جو فیصلہ سنایا ہے اس پر اس کے حامیوں نے خیر مقدم کیا ہے، جبکہ ٹیکساس سمیت کئی ریاستوں میں اسقاط کے حمل کی حوصلہ شکنی کے لیے سخت قوانین بنانا اب محال ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکہ کی اعلی عدالت نے ٹیکساس میں اسقاط حمل کرنے والے کلینکس کی اس اپیل کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ریاست کے قدامت پرست سیاستدانوں کی مہم اور قانون سازی کی وجہ سے ان کے کلینکس کے بند ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ عدالت کے اس فیصلے پر اسقاط حمل کے حامیوں نے مسرت اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اسقاط حمل کا فیصلہ امریکی قانون کے تحت جائز ہے۔ سینٹر فار ری پروڈکٹیو رائٹس کی صدر نینسی نورتھپ کہتی ہیں،
Without question, today's Supreme Court decision is a game changer.
نینسی کہہ رہی ہیں کہ بلا شک و شبہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تاریخ ساز ہے۔ کئی برسوں سے خواتین کی صحت اور ان کے حقوق کے سلسلے میں ریاستی قانون ساز اس مسئلے کو الجھا رہے تھے۔ ٹیکساس کے گورنر ڈین پیٹرک نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان قوانین کا مقصد خواتین کی صحت کو تحفظ دینا ہے۔
You've heard Planned Parenthood and others who are for abortion say, you know, if we keep passing laws, you're going to have women in back alleys getting abortions. Well, this is what the Supreme Court approved today.
اسقاط حمل کے حامی اور منصوبہ بندی کے اراکین جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے۔ اگر ہم اسی طرح کے قوانین منظور کرتے گئے تو اسقاط حمل کی خواہش مند خواتین کو ناقص اور غیر معیاری جگہوں پر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا، اور یہی بات آج سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہی گئی ہے۔ 8 رکنی عدالتی فیصلے میں ججوں کی رائے مختلف تھی، 5 ججوں نے حق میں جبکہ 3 نے اختلاف کیا ہے۔ بہرحال زندگی کے حق کے علمبرداروں اور اسقاط حمل کے مخالفوں کو یہ فیصلہ ناگوار گزرا ہے۔ لیزا سلیبیٹر کہتی ہیں، لیزا کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خیال میں عورتیں اسقاط حمل سے زیادہ بہتر زندگی کی حقدار ہیں، چنانچہ میں نہ صرف یہ چاہتی ہوں کہ اسقاط حمل کو غیر قانونی قرار دیا جائے بلکہ اس کے بارے میں سوچا تک نہ جائے۔ امریکہ میں اسقاط حمل کے حامی اور مخالفوں کے درمیان بحث جاری ہے اور رائے عامہ منقسم ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ بحث اور اختلاف آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ دوسری طرف صدر اوباما نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے خواتین کی تولیدی آزادی کے خلاف غیر آئینی رکاوٹیں دور ہونے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس کے ایک تحقیقاتی پینل میں اکثریتی ریپبلکنز نے کہا ہے کہ ملک کی فوج کی یہ غلطی تھی کہ وہ سن 2012 میں بنغازی لیبیا کے سفارت خانے پر حملے سے محفوظ رہنے کے لیے مناسب سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکی۔ اس حملے میں 4 امریکی ہلاک ہوئے۔ پینل کے چیئرمین کانگریس مین ٹرے گاؤڈی نے منگل کے روز کہا کہ بنغازی میں کبھی کوئی امریکی فوجی اسلحہ تعینات نہیں کیا گیا، باوجود کہ صدر براک اوباما اور اس وقت کے وزیر دفاع لیون پینٹا نے اس کا حکم دیا تھا۔ فوجی لیڈروں نے بار بار کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی خفیہ اطلاع نہیں تھی کہ لیبیا میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں دفاع کے لیے کیا وسائل درکار ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں دھماکے اور اغباب روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بغداد ایک ترقی کرتا اور پنپتا ہوا شہر ہے۔ اس بارے میں شیرون بین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
یہ جمعے کا دن اور دوپہر کا وقت ہے اور موٹر سائیکلز چلانے کے شوقین اس وقت سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں۔ موٹر سائیکلوں سے دھواں نکل رہا ہے اور اپنے دوستوں کو متاثر کرنے کی غرض سے یہ لوگ اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ بم دھماکوں، پرتشدد واقعات اور پریشانیوں کو بھولنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ عراقی بائکرز کلب کے صدر بلال البیاتی کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں عراق کے بارے میں پائی جانے والی مخصوص تاثر کو رد کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عراقیوں کو سہولتیں دیں تاکہ وہ ان بائکس کو چلا سکیں جو انہیں پسند ہیں۔ تاہم ہم یورپ اور باقی دنیا کو بھی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس قسم کی موٹر سائیکلز اور اسے مہارت سے چلانے والے موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن یہ بائکرز عراق کے ہائی ویز پر بھی نظر آئیں گے۔ ایک دفعہ پھر عراقی بائکرز کلب کے صدر بلال البیاتی کے الفاظ، ایک دفعہ عراق آزاد ہو جائے تو ہم جنوب سے ملک کے شمال تک یا پھر شمال سے جنوب تک کا تقریباً 4,000 کلومیٹر کا یہ سفر موٹر بائکس کے ذریعے طے کریں گے۔ یہ الفاظ تھے عراقی بائکرز کلب کے صدر بلال البیاتی کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
امریکی صارفین کا اعتماد اس مہینے بہتر ہوا ہے جبکہ امریکی معیشت پہلے اندازوں کے برخلاف قدر تیزی سے بڑھی ہے۔ کانفرنس بورڈ کے منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ میں ظاہر ہوتا ہے کہ صارفین کا اعتماد ستمبر کے بعد سے بلند ترین درجے تک بڑھا ہے، جبکہ اس سے پہلے 2 مہینے تک وہ خسارے کا سامنا کرتا رہا۔ محکمہ تجارت کی ایک علیحدہ رپورٹ میں دکھایا گیا ہے کہ امریکی معیشت 1.1% کی سالانہ شرح سے سال کے پہلے 3 ماہ میں پھیلی ہے۔ پہلے اندازوں کے مطابق یہ قدر بہتر اضافہ ہے کل ملکی پیداوار میں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے اعداد و شمار برآمدات اور سافٹ ویئر کی فروخت میں اضافہ ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تنازعات اور قدرتی آفات کے شکار بے شمار افراد کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ضرورت ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اقوام متحدہ نے متنبہ کیا کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے موجودہ فنڈ ضرورت سے بہت کم ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
اقوام متحدہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد مہیا کرنے والے ادارے نے 2006 کے اپنے شش ماہی جائزے میں بتایا ہے کہ حالات انتہائی پریشان کن ہیں. ادارے کے مطابق دنیا بھر میں فوری امداد کے محتاج ان لوگوں کی تعداد میں ریکارڈ کی سطح تک اضافہ ہوا ہے. اس وقت ان کی شرح 130 ملین ہے، جو دسمبر میں اقوام متحدہ کی جانب سے اربوں ڈالر کی امداد کی اپیل کے اعداد و شمار سے تقریباً 44 ملین زیادہ ہے. رپورٹ کے مطابق فنڈز کی ضرورت $2 بلین سے بڑھ کر 21.6 بلین تک پہنچ گئی ہے. تاہم ابھی تک صرف 5.5 بلین وصول ہوئے ہیں. ادارے کے ترجمان کے الفاظ،
So there is no doubt that these protracted conflicts, and I mentioned some of them, Central African Republic, Syria, South Sudan, they cost a lot of money. They are very expensive.
اس میں کوئی شک نہیں کہ ان طویل تنازعات والے علاقوں، مثلاً افریقن ریپبلک، شام اور جنوبی سوڈان میں کافی پیسوں کی ضرورت ہے. یہ بہت زیادہ مہنگا منصوبہ ہے، محض اس لیے نہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ عدم استحکام کی وجہ سے ان علاقوں میں اور ان مخصوص حالات میں امداد پہنچانا انتہائی مہنگا پڑتا ہے. پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کے مطابق 65 ملین افراد یا تو پناہ گزین ہیں یا پھر اپنے ملک کے اندر ہی بے گھر ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق قدرتی آفات کے شکار افراد بھی اس امداد کے محتاج ہیں. رپورٹ کے مطابق النینو کی وجہ سے بھی ایتھوپیا اور زمبابوے میں خشک سالی شدت اختیار کر چکی ہے، جس کی وجہ سے فصل اور مویشیوں کو انتہائی نقصان پہنچا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نائجیریا کی حکومت نیجر ڈیلٹا کے علاقے میں عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، مگر تیل پیدا کرنے والے اس علاقے میں سرگرم کارکن اس بات پر اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں کہ آیا مذاکرات کے ذریعے امن قائم ہوگا یا عسکریت پسندی کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی. نائجیریا کے شہر واری سے کرسسٹین اور ہلری اوگورو کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
بعض لوگوں کے لیے نیجر ڈیلٹا ایونجرز نامی گروپ کے ساتھ ملاقات نائجیریا کی فوج اور اس گروپ کے درمیان خونریز فوجی تنازع کو ختم کرنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے. گاڈز پاور گیبینے کاما گباراماتو کنگڈم میں روایتی حکمران کونسل کے ایک رکن ہیں جو پائپ لائنوں پر متعدد حملوں کی زد میں رہی ہے. وہ کہتے ہیں، فوجی حل کبھی کوئی حل نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی حل ہو سکتا ہے. پیش قدمی کا واحد راستہ مذاکرات ہیں، لیکن دیگر لوگوں کے لیے بات چیت صرف تیل سے مالا مال مگر پسماندہ اس خطے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے گی کہ وہ حکومت سے رعایتیں حاصل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں. اٹارنی اوگینے جبورا اکیمی شہر واری میں انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہیں. وہ کہتے ہیں، اگر میں لائر نہ ہوتا، اگر میں کہیں چھوٹی کھائیوں میں رہ رہا ہوتا تو میں اپنا گروپ بنا لیتا تاکہ حکومت آتی اور صرف مجھ سے ہی بات چیت کرتی، مگر اس تمام معاملے میں کوئی دانش مندی نہیں ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نائجیریا نے عسکریت پسندوں کے ساتھ نیجر ڈیلٹا میں مذاکرات کی کوشش کی ہے. اسی طرح کی بغاوت سن 2009 میں اس وقت ختم ہوئی جب حکومت نے امن کے بدلے عسکریت پسندوں کو رقوم دینی اور انہیں ملازمت کی تربیت فراہم کرنا شروع کی تھی. ہو سکتا ہے ایونجرز کے ساتھ مذاکرات کا نتیجہ جلد ہی سامنے آنے لگے. گزشتہ ہفتے ایک سرکاری تیل کمپنی کے عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ ایونجرز حکومت کے ساتھ جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں، تاہم کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں. انسٹیٹیوٹ آف ہیومن رائٹس اینڈ ہیومینیٹیرین لا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینیا کووے این سری موو کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے مطالبات پر کان دھرنے کا نتیجہ محض مزید عسکریت پسند پیدا کرنا ہے. کوئی بھی شخص کہیں سے بھی آ کر AK-47 اٹھا کر پائپ لائنوں کو تباہ کر سکتا ہے، اور پھر وفاقی حکومت سے یہ توقع کہ وہ آ کر ان سے مذاکرات کرے، یہ انارکی ہوگی. لیکن ایسے میں جب معیشت کا ساتھ بازاری کی جانب بڑھ رہی ہے اور فوج شمال مشرق میں بوکو حرام کی بغاوت کچلنے میں مصروف ہے، مذاکرات بہاری انتظامیہ کے لیے واحد متبادل ہیں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
منشیات کی روک تھام اور نفاذ قانون کے بین الاقوامی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ولیم براؤن فیلڈ نے کہا ہے کہ بدعنوانی کی بےخونی امریکی جمہوری ایجنڈے کا ایک کلیدی عنصر ہے۔ امریکہ بدعنوانی کے خلاف لڑائی میں مثال قائم کرنے کے ذریعے قیادت کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بدعنوان غیر ملکی عہدیداروں کے امریکہ میں داخلے سے انکار کے پروگرام اور امریکہ اور دنیا بھر میں بدعنوانی کے مرتکب افراد اور ان کے ناجائز منافعوں کو ہدف بنانے کی کوششیں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف 2004 سے اب تک اثاثوں کی شکل میں 143 ملین ڈالر کامیابی سے واپس کر چکا ہے اور اس وقت 1 ارب ڈالر سے زیادہ کی مالیت کے مشتمل چرائے گئے اثاثوں کے واقعات کے بارے میں قانونی کارروائی کر رہا ہے۔ ایک اور مثال فورن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کے نفاذ کے ذریعے امریکہ غیر ملکی عہدیداروں کو رشوت دینے کی کارروائیوں کا سدباب کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکی محکمہ خارجہ نے بدعنوانی کے خلاف اپنے پروگراموں کو توسیع دینے کے عزم مصمم کے ساتھ منشیات اور نفاذ قانون سے متعلق بین الاقوامی بیورو یا INL کے ذریعے دنیا بھر میں بدعنوانی کے خلاف پروگرام چلائے ہیں۔ یوکرین میں INL نے وزارت داخلہ کی جانب سے 7,000 نئے پیٹرول آفیسرز کی بھرتی اور جانچ پڑتال اور تربیت کی کوششوں میں مدد کی، جس کے نتیجے میں اس وقت یوکرین کے شہریوں میں وہاں کی پولیس کے بارے میں پسندیدگی کی شرح 85% ہے۔ یہی نمایاں پیش رفت سن 2015 اور 2016 میں گوئٹے مالا میں بھی رہی ہے۔ گوئٹے مالا میں استثنا کمیشن کی تفتیشی کارروائیوں کے نتیجے میں، جن کے لیے امریکہ سن 2008 سے سب سے زیادہ عطیات دیتا رہا ہے، سزائے بریت کے بین الاقوامی کمیشن کی تفتیشی کارروائیوں کے باعث گرفتاریاں عمل میں آئیں اور ملک کے ٹیکس کے حکام، جیل خانہ جات کے نظام، قومی سول پولیس، سوشل سیکورٹی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اور دوسرے شعبوں کے اندر موجود بدعنوانی کے حلقوں کا خاتمہ ہوا۔ سب سے زیادہ قابل ذکر واقعہ آٹو پیریز مولینا کا صدارت سے مستعفی ہونا اور ایک تفتیشی کارروائی کے بعد اسے جیل بھیجا جانا تھا۔ بدعنوانی کے خلاف لڑائی اور روک تھام صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے نچلی سطح سے اوپر تک مقابلے کا طریقہ درکار ہوتا ہے تاکہ شہریوں کی جانب سے انصاف اور احتساب کے مطالبے کو پورا کیا جا سکے۔ اس چیز کے پیش نظر امریکہ سول سوسائٹی کا عمل دخل بڑھانے اور شہریوں کی اپنی حکومت کے احتساب کی طاقت بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ میکسیکو میں امریکہ بدعنوانی کو مقامی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے تحقیقاتی شعبے کے صحافیوں کو تربیت میں مدد فراہم کرتا ہے۔ شہریوں، صحافیوں اور سول سوسائٹی، ان سب کو بدعنوانی کی کارروائیاں بے نقاب کرنے اور خود کو اس حوالے سے مناسب حد تک محفوظ کرنے کا مجاز بنایا جانا چاہیے کہ وہ قصور واروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر زور دے سکیں۔ شہری، صحافی اور سول سوسائٹی، ان سب کو لازماً اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ بدعنوانی کی کارروائیاں بے نقاب کر سکیں اور قصور واروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر زور دیتے ہوئے وہ اپنے لیے مناسب حد تک تحفظ محسوس کر سکیں۔ بدعنوانی کے خلاف لڑائی صرف بہتر اخلاقی معیار کی خاطر اخلاقی لڑائی ہی نہیں ہے، یہ صرف معاشروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایسی لڑائی ہے جسے ہمیں اپنی اقتصادی ترقی اور استحکام، اپنی سیکیورٹی اور اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنی سرحدوں کے اندر اور اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر دونوں محاذوں پر لڑنا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ میں 250 سے زائد شہر پلے فل کمیونٹیز یعنی بچوں کے لیے کھیل کود کے زیادہ مواقع فراہم کرنے والے شہر مانے جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے پلے فل سٹی USA کا، جو ایک قومی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت ان شہروں کو مراعات فراہم کی جاتی ہے جو بچوں کے لیے کھیل و تفریح کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پروگرام ایک غیر منافع بخش ادارہ کابوم چلا رہا ہے جو بچوں کے لیے کھیل و تفریح کے مواقع فراہم کرنے کو فروغ دیتا ہے، خصوصی طور پر ان بچوں کے لیے جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک پلے گراؤنڈ واشنگٹن DC کے محلے میں موجود ہے جو بچوں کے لیے ان کے گھر سے چند قدم پر ہی موجود ہے۔ یہ پلے گراؤنڈ کابوم نے چند علاقائی سطح پر کام کرنے والے گروپوں کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔
جب ہم پلے گراؤنڈ کا منصوبہ تشکیل دیتے ہیں تو وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہلے سے کوئی پلے گراؤنڈ موجود نہیں یا کسی پرانے کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ یہ الفاظ تھے مائٹا مون کے جو کابوم کی ڈائریکٹر ہیں۔ کابوم نے پچھلے 20 سالوں میں 20,000 سے زائد پلے گراؤنڈ امریکہ بھر میں بنائے ہیں۔ اس سارے عمل میں لوکل شہریوں کا حصہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ مشیل رابنسن ایسی ایک خاتون ہے جنہوں نے پلے گراؤنڈ بنانے میں اپنا وقت رضاکارانہ طور پر صرف کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پلے گراؤنڈ کے بعد سے میرے پوتے پوتیوں کا کھیلنے کا انداز اور طور طریقے بدل چکے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے موجود ہے۔ ایک اور ایسے ہی محلے میں کابوم نے پرانے پلے گراؤنڈ کی مرمت کی ہے۔ ریکل سالسمنز جو ایک ماں ہیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، انہوں نے بہت ہی زبردست مرمت کی ہے۔ میری بیٹی اس پلے گراؤنڈ کو بہت پسند کرتی ہے، نہ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے علاقے میں ہے بلکہ اس لیے بھی کہ اب اس میں بہت کچھ کرنے کو موجود ہے۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے مختلف شہر اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں۔ اس سال کابوم نے کوئی 257 ایسے شہروں کو تسلیم کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد شہری انتظامیہ اور ان کے قائدین کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ اپنے شہروں کو ڈیزائن کرتے وقت بچوں کی کھیل و تفریح کا خاص خیال رکھیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین کے گرد ماحول میں اسی طرح کی تہیں ہیں جیسی کہ ایک کیک میں ہوتی ہیں۔ انہی کی مدد سے موسموں کے بارے میں معلومات جمع کی جاتی ہیں اور پھر موسم کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے۔ یہ معلومات جمع کرنے کے لیے فضا میں سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں، اونچی پرواز کرنے والے ڈرونز ہیں اور موسمی غبارے بھی جو مختلف بلندیوں پر موجود رہتے ہیں۔ اب اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائنسدان ایسے ڈرونز بنا رہے ہیں جن کی مدد سے موسمیات کے ماہرین کو ماحول کی مختلف پرتوں میں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور مقامی موسم کی پیش گوئی کرنے والے کمپیوٹرز کی کارکردگی بہتر ہو سکے گی۔ فی الوقت فضا سے جو اعداد و شمار حاصل کیے جاتے ہیں وہ ریڈار، موسمی غباروں اور اونچے اونچے ٹاورز کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں اور عام طور پر صرف چند روز پہلے کے موسم کے بارے میں پیش گوئی کر سکتے ہیں، لیکن موسموں کے بدلتے رخ اور پل پل کی خبر دینے میں زیادہ بہتر نہیں ہوتے۔ ایروسپیس انجینئر جیمی جیکب کہتے ہیں کہ ایسی معلومات ان مقامات کے لیے انتہائی اہم ہیں جہاں اچانک بہت شدید طوفان آ جاتے ہیں۔ جیکب اوکلاہوما یونیورسٹی میں انمینڈ سسٹمز ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں
Oklahoma is a really good example because even though that we're already a very weather dynamic state, Oklahoma only has two balloon launches a day.
کیونکہ اگرچہ ہم یہاں موسمی لحاظ سے کافی تنوع رکھتے ہیں مگر ایک دن میں ہم صرف دو غبارے چھوڑ سکتے ہیں، ایک الصبح سورج نکلنے سے پہلے اور ایک غروب آفتاب کے وقت، اور وہ بھی ریاست کے صرف ایک مقام سے جہاں موسمی پیش گوئی کے بارے میں تمام معلومات آ رہی ہوں۔ چنانچہ یہ اعداد و شمار واقعتاً ناکافی ہوتے ہیں اور موسمی ماہرین کے لیے یہ اندازہ لگانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ موسم کیسے بدل رہا ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار بے حد محدود ہوتے ہیں۔ چنانچہ اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائنسدان ایسے چھوٹے ڈرونز بنا رہے ہیں جو موسم کے بارے میں اعداد و شمار جمع کر سکیں اور کئی مقامات سے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے گھنٹوں فضا میں رہ سکیں۔ اوکلاہوما یونیورسٹی میں میٹیریولوجی یا موسمیات کے پروفیسر فلپ چلسن کہتے ہیں کہ اس سے محققین کو طوفانوں کی صورتحال جاننے اور اس سے متعلق کمپیوٹرز کی کارکردگی بڑھانے میں بہت مدد ملے گی اور خرچ بھی کم آئے گا۔ ایٹلس نامی ڈرون اس طرز پر بنایا گیا ہے کہ یہ گھوم سکتا ہے، قلعہ بازی کھا سکتا ہے اور دوبارہ اوپر اٹھ سکتا ہے، چنانچہ اس سے طوفانی موسم میں بھی اڑایا جا سکتا ہے، اور یوں اس کی مدد سے نہ صرف اعداد و شمار حاصل ہوتے ہیں بلکہ یہ طوفان کی ویڈیوز اور تصویریں بھی بھیج سکتا ہے۔ جیکب کہتے ہیں
Our real goal is to try to develop systems that really I don't want to say replace but
ہمارا اصل مقصد ایسا سسٹم قائم کرنا ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا مگر اس کا امکان ہے کہ یہ موسمی غباروں کی جگہ لے لے یا ان کی کارکردگی بڑھا دے۔ محققین کہتے ہیں کہ اب بھی انجینئرنگ کے بہت سے مراحل طے کرنا باقی ہیں اور ایسے چیلنج موجود ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ موسمی ڈرونز فضا میں موجود دیگر اشیاء اور طیاروں سے ٹکرانے سے محفوظ رہیں۔ تاہم انہیں امید ہے کہ ماحول کی زیریں پرت سے موسموں کے نمونے حاصل کرنے والا ڈرون تقریباً 2 سال میں دستیاب ہو جائے گا. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثر منظر, پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر اسکپ سسک. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گی نفیسہ حود بھائی اور پروڈیوسر ہوں گے اسور امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.